अच्छा, आगे देखिए सबक भाई। पहले याद रखिए, कल के सबक में से कुछ आखिर में जो इबारत थी, जरा हमने जल्दी जल्दी कर ली तो शायद किसी को समझ में पूरी तरह बात ना आई हो, तो वो कल के सबक की आखिर की इबारत दोबारा कर लेंगे और साथ अगला सबक भी कर लेंगे। अभी जरा अगली इबारत देख लें जहां से फिर हम नया सबक शुरू करेंगे। वलम तक फी हैज़तुन मलकहा फीहा وللتي قبل القبض وللولادة كذلك وتجب في شراء أمة إلا شخصا هو له لأن الملك تم له والحكم يضاف إلى العلة القريبة لا عند عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة لأنه لم يوجد استحداث الملك। इस्तिबरा के मसाइल कल के सबक में हमने पढ़ना शुरू किए थे भाई, और इन्होंने आपको बतलाया था कि जो शख्स भी किसी बांदी का मालिक बने, चाहे खरीदने से के जरिए मालिक बने या किसी और सबब से मालिक बने, चाहे वसीयत से बने, चाहे वरासत से बने वगैरह, और तो उस बांदी में जब मिलके जदीद आ गई तो उसके अंदर उस शख्स पर इस्तिबरा वाजिब है। इस्तेबरा का माना यह है इस्तेलाह, वैसे तो इस लुगवी माना है पाकी हासिल करना, और लेकिन इस्तेलाह में इस्तेबरा इसे कहते हैं कि बांदी को खरीदने के बाद एक पूरा हैज इंतजार किया जाए और जब वो हैज गुजर जाए तो उससे पता चल जाएगा कि इसका रहम पाक है और कोई हमल वगैरह नहीं उसका पिछले मालिक से, तो इसको इस्तेबरा कहते हैं। ये जो पूरा एक हैज जो गुजर जाए उसकी नए मालिक की मिल्कियत में। और इन्होंने आपको ये भी बतलाया, चाहे पिछले मालिक से उसके बजाहिर हमल का एहतमाल ही ना हो, वती का और सोहबत का एहतमाल ही ना हो, मसलन बांदी जो खरीदी इस्तेहदास मिल्क तो है लेकिन बांदी तो बाकेरा है, जब बाकेरा है तो फिर तो ये बात यकीनी है कि साबका मालिक ने सोहबत नहीं की, या इसी तरह उसको किसी औरत से खरीदा है, या उस बांदी को किसी गुलाम से खरीदा है और गुलाम को भी बांदी के साथ, अब्द माजून को भी बांदी के साथ वती का हक नहीं है, या उस बांदी को उसके अपने किसी महरम से खरीदा जो उस बांदी का महरम था, तो वहां पर भी वती जायज नहीं। तो मालूम हुआ इन सूरतों में तो वती का इस्तेमाल नहीं बजाहिर, लेकिन फिर भी इस सूरतों में भी इस्तेबरा करना पड़ेगा एक हैज के साथ, एक हैज के जरिए, जो ये उन औरतों में जिनको हैज आता हो, और जिनको हैज नहीं आता यानी बहुत कम उम्र है, या जिनकी उम्र 50-55 से ज्यादा है जब हैज रुक जाता है, तो फिर उन बांदियों में एक माह जो है ये एक हैज के कायम मकाम होगा, एक माह इंतजार किया जाएगा, फिर उसके बाद सोहबत जायज होगी नए मालिक के लिए। और अगर बांदी हामिला थी तो फिर इसमें इस्तेबरा जो होगा वो वज़ाए हमल के जरिए होगा, जब ये अपने हमल को जन्म दे दे। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे जो यह इबारत आई थी इसको जरा जल्दी जल्दी देख भी लेंगे और इसका खुलासा भी साथ साथ फिर समझ लेंगे। फइन्नल हिकमता फिल इस्तिबराई तअर्रुफु बराअतिर रहमी। मिल गई इबारत भाई? गुज़श्ता सबक आखिर में जो आया था वह भी वज़इल हमली फिल हामिली, इससे आगे भाई इबारत मिल गई। फइन्नल हिकमता फिल इस्तिबराई तअर्रुफु बराअतिर रहमी जी, जहां मुश्किल होगी वहां मैं इबारत भी बयान कर दूंगा, तो और खुलासे और तर्जमे के साथ बात को फिर समझ लें। कहते हैं तो फइन्नल हिकमत फिल इस्तिबराई तअर्रुफु बराअति रहमी सियानतन लिल्माइल मुहतरमी अनिल इख्तिलाति। कहते हैं हिकमत और फायदा जो है इस्तिबरा के अंदर वो रहम की पाकी को जानना है, कि पता चल जाए कि ये जो बांदी है इसका रहम पाक है, और ताकि जो माए मोहतरम है उसको इख्तिलात से बचाया जाए भाई, किससे? इख्तिलात से बचाया जाए। और इसलिए क्योंकि अगर माए मोहतरम का इख्तिलात आया और आगे बच्चा पैदा हुआ उस बांदी से, तो फिर उसके नसब का पता नहीं चलेगा कि ये उस गुज़श्ता मालिक का बच्चा है या इस नए मालिक का बच्चा है। تو لہذا اس لیے استبراء کو شریعت نے ضروری قرار دیا. اور یہ جو مائے محترم آیا, مائے محترم سے مراد ہے مرد کا مادہ منویہ, اور اس کو مائے محترم کہا یعنی حرم, اس کا احترام ہے, اس کی حرمت ہے, اس کی عزت ہے, کیونکہ یہ آگے اولاد کا سبب بنتا ہے. اس کے ذریعے انسان کو اللہ اولاد جیسی عظیم نعمت نصیب فرماتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ اس مائے محترم کی حفاظت کی جائے اختلاط سے, تاکہ بچے کا نسب محفوظ ہو, معلوم ہو. اور کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا عند حقیقت شغلی او توہم شغلی بما ان محترمین. کہتے ہیں استبراء ویسے تو اسی وقت ہوگا جب وہ عورت کا رحم حقیقتاً کیا ہو, مشغول ہو, بعین صورت کہ وہ عورت حاملہ ہو یا اس کے آقا نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو, تو یہ رحم کیا ہوا, حقیقتاً مشغول ہوا, یا اس میں توہم میں شغل ہو, احتمال ہو اس کے مشغول ہونے کا, اس میں باقی صورتیں آ گئیں. تو حقیقت شغل میں کون سی صورت آئی, جبکہ وہ باندی کیا ہو, حاملہ ہو, یا اس کے ساتھ آقا نے اس میں صحبت کی ہو. اور توہم میں شغل جو ہے اس میں باقی تمام صورتیں آ گئیں جہاں مشغول ہونے کا وہم ہو. تو ایک ہے حقیقت شغل, حقیقتاً وہ مشغول ہو, اور ایک ہے توہم میں شغل کہ مشغول ہونے کا وہم ہو. تو ان صورتوں کے اندر شریعت نے استبراء کو لازم قرار دیا. اب یہ جو رحم کا حقیقتاً مشغول ہونا یا اس کے مشغول ہونے کا وہم ہونا, اس کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ تو ایک امر خفی ہے, اور جب امر خفی ہے تو شریعت امر خفی کو علت نہیں بناتی جس کا انسان کو پتہ ہی نہ چل سکے. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کر دی کہ یہ جو نیند ہے, یہ عند الاحناف یہ نیند ناقض للوضو ہے. اب حالانکہ نیند تو نواقض وضو میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ناقض وضو تو کیا ہے, مثلا خروج نجاست ہے, لیکن نیند کے اندر چونکہ احتمال ہے خروج نجاست کا, خروج ریح کا, اور وہ نیند میں جو خروج ریح ہوگا وہ ایک امر خفی ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں, وہ تو سویا ہوا ہے. تو شریعت نے اس امر خفی کو علت قرار نہیں دیا, بلکہ یہاں پر نیند جو امر ظاہر تھا اسی کو علت قرار دے دیا. کس کے لیے؟ نقض وضو کے لیے, کہ اب نیا وضو کرنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی یہ جو باندی خریدی, اس کے رحم حقیقتاً بھی مشغول ہو سکتا ہے اور اس میں مشغول ہونے کا وہم بھی. تو دونوں صورتوں میں یہ ایک امر خفی ہے, اس کا پتہ نہیں چل سکتا. تو شریعت نے امر ظاہر کو علت قرار دے دیا استبراء کے لیے, جس کو سب جانتے ہوں, جس کا پتہ چل سکتا ہو. اور وہ کیا ہے؟ استحداث ملک, نئی ملکیت کا پایا جانا. تو کہتے ہیں اگرچہ بعض صورتوں میں تو یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ گزشتہ مالک کی طرف سے وتی نہیں پائی گئی, وہاں وہ رحم حقیقتاً مشغول ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود جہاں بھی یہ استحداث ملک پایا جائے گا تو استحداث ملک ہی کو دیکھا جائے گا, اور استحداث ملک تو ہے, تو اس صورت میں اس پر استبراء لازم ہوگا. تو شریعت نے حقیقت شغل اور توہم شغل کو علت قرار دیا ہی نہیں, کیونکہ وہ امر خفی ہے. تو حکم کا دار و مدار ایک امر ظاہر پر کر دیا, اور وہ استحداث ملک. تو جہاں استحداث ملک ہوگا وہاں پر جو ہے استبراء واجب ہوگا, اور جہاں استحداث ملک نہیں وہاں پر استبراء بھی واجب نہیں ہوگا. اس پر اشکال کیا تھا انہوں نے کہ بعض صورتوں میں تو اس باندی کے رحم کا عدم مشغول ہونا یقینی ہے, جب وہ باکیرا ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہم شغل ہے, لیکن پھر بھی اس کے اندر واجب قرار دیا شریعت نے استبراء کو, حالانکہ یہاں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح کسی عورت سے خریدا یا غلام سے خریدا یا اپنے محرم سے خریدا, تو یہاں پر بھی نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہم شغل ہے, تو یہاں پر تو استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں بھائی دیکھیے, شریعت جو حکم لگاتی ہے وہ جو جس حکمت کی وجہ سے, اس کی رعایت پوری جنس میں رکھی جاتی ہے, پوری جنس کے اندر اس کی رعایت رکھی جاتی ہے. ایک ایک فرد نہیں, افراد میں تو بعض اوقات کوئی خلل آ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ, کوئی مانے آ جاتی ہے, مانے آ جاتا ہے, تو ہر فرد کے لیے الگ الگ حکم شریعت نہیں دیتی, بلکہ پوری جنس کے لیے وہ حکم ہوتا ہے شریعت کی طرف سے. تو اس پر پھر انہوں نے اشکال کیا کہ ٹھیک ہے ہر فرد کے لیے الگ حکم تو نہیں ہوگا, لیکن اگر پوری جنس کے لیے حکم ہو وہاں تو اگر مختلف اقسام بن سکتی ہوں وہاں تو رعایت رکھی جا سکتی ہے. جیسے وہ باندیاں جن کے اندر حقیقت شغل یا توہم شغل ہے وہاں تو استبراء کو واجب قرار دینا چاہیے, اور وہ قسم باندیوں کی جہاں پر نہ حقیقت شغل ہے اور نہ توہم شغل وہاں پر تو استبراء کو شریعت واجب قرار نہ دے, دو قسمیں بنا دے, آسان سی بات ہے. تو پھر اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ بھئی یہ دراصل حدیث سے ثابت ہے, اور قبیلہ اوطاس کے ساتھ ان کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور وہ قیدی عورتیں لائی گئیں تو اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو حاملہ ہیں ان میں سے ان کے ساتھ اس وقت تک وتی نہ کی جائے جب تک وہ اپنے حمل کو جنم نہ دے دیں, اور جو ان میں سے غیر حمل والیاں ہیں ان کے ساتھ وتی نہ کی جائے جب تک وہ ایک حیض کے ساتھ اپنے رحم کو پاک نہ کر لیں. تو دیکھو وہاں ہر قسم کی باندیاں تھیں, کچھ وہ تھیں جن میں حقیقت شغل یا توہم شغل ہوتا, اور کچھ ایسی بھی یقیناً ہوں گی جن میں نہ حقیقت شغل ہوگا اور نہ توہم شغل, لیکن شارع کی طرف سے ایک عام حکم آیا, سب اس میں داخل ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب پر یہ استبراء واجب ہوگا چاہے وہاں حقیقت شغل اور توہم شغل ہو یا نہ ہو. بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے شراب سے منع فرمایا اور اس کی حکمت کیا بیان فرمائی کہ جو شراب اور جوا ہے اس کے ذریعے شیطان تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے, اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. اب یہ حکمت ہے شراب سے روکنے میں, یہ فائدہ ہے. تو اب کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ بھئی میں تو تھوڑی سی شراب پیتا ہوں, نہ اس کی وجہ سے میں ایسا مدہوش ہوتا ہوں کہ دشمنی کا باعث بن جائے, اور نہ ایسا مدہوش ہوتا ہوں کہ جس کی وجہ سے نماز یا ذکر میں کوئی رکاوٹ آ جائے. تو کہتے ہیں یہ کسی کے لیے کہنا جائز نہیں. تو جب اس کے اندر مصلحت غالب تھی اس کے حرام کرنے میں, تو شریعت نے بھی عموم کے طریقے پر حرام قرار دے دیا کہ تمام افراد کے لیے حرام ہے, یہ نہیں کہ جہاں مصلحت ہے وہاں حرام, جہاں یہ والی مصلحت نہیں وہاں حرام نہیں, بلکہ عمومی حکم دے دیا. اس لیے کیونکہ اگر یہ تخصیص کر دی جاتی, پھر تو بڑی خرابی ہوتی اور لوگ بڑی جرت کرتے, بھائی ہر شخص اپنے لیے شراب پینے کا راستہ نکالتا. بھائی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جب قید کرنے کی صورت میں حکم علی العموم ثابت ہے, قید کرنے کی صورت میں دیکھو وہ باندیاں مال غنیمت میں آئی تھیں تو مل کے جدید پائی گئی, مل کے جب یہاں پر تمام کے اندر جہاں جہاں مل کے جدید آ رہی ہیں, یعنی تمام قیدی باندیوں کے اندر جب وہاں استبراء کو ضروری قرار دیا گیا, تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے جہاں بھی یہ استحداث ملک والی علت پائی جائے گی ان سب کے اندر بھی استبراء واجب ہوگا, چاہے کوئی خریدنے سے مالک بنے, چاہے کوئی وراثت سے مالک بنے, چاہے کوئی وصیت سے مالک بنے, چاہے کوئی کسی کو ہدیے کے طور پر باندی کوئی دے دے اور وہ نیا مالک بنے. تو جہاں بھی استحداث ملک ہوگا تمام صورتوں کے اندر استبراء لازم ہوگا. بھائی کیونکہ علت معلوم ہے, اور پھر کہتے ہیں اجماع سے بھی اس کی تائید ہو گئی, تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہاں پر یہ باندی کے اندر استبراء واجب ہوگا, اور اس کی علت کیا ہے, استحداث ملک ہے. اور یہ عبارت ذرا دیکھ لیں بھائی, کہتے ہیں ولیکن یرید علیہ, لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان الحکمت لا ترعا فی کل فرد, کہ حکمت کی رعایت ہر فرد میں تو نہیں رکھی جاتی, لیکن ترعا فی الانواع المضبوطتی, لیکن وہ انواع جو محفوظ ہیں جن کو ضبط کیا جا سکتا ہے, یعنی جو علیحدہ علیحدہ بیان کی جا سکتی ہیں ان میں تو رعایت رکھی جا سکتی ہے. فَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ بِكْرًا او مَشْرِيَّةً, اگر باندی ایسی ہے جو باکرہ ہے, او مَشْرِيَّةً یا ایسی باندی ہے جس کو خریدا گیا ہے, مِمَّنْ اس شخص سے, لا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ, کہ اس کے ولد کا نسب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا, اس کے بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. وَهُوَ أَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ثَابِتًا نَسْبِ, بھئی دیکھو کہتے ہیں حکمت کی رعایت مختلف اقسام میں تو رکھی جا سکتی ہیں. ایک قسم باندیاں وہ جہاں حقیقت شغل یا توہم شغل, اور ایک باندی کی وہ قسم جہاں پر توہم شغل نہیں ہے, رحم کے مائے محترم کے ساتھ مشغول ہونے کا وہم نہیں, تو وہاں پر استبراء کو واجب نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر مثلا باندی کیا ہو, فَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ بِكْرًا, اگر باندی کیا ہو باکرہ ہو, او مشریتن یا باندی کو خریدا گیا ہو, ممن اس شخص سے, لا يثبت نسب ولدها, کہ ثابت نہیں ہوتا اس کے بچے کا نسب, مین ہو اس شخص سے, مثلا باندی کو عورت سے خرید لیا, اب عورت سے تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا, اس کی مالکن کون تھی باندی کی, عورت تھی, تو دیکھو یہ جو سابقہ مالکن ہے آقا ہے وہ تو اس سے تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا. یا باندی کو خریدا عبد معزون سے, عبد معزون کو بھی باندی کے ساتھ وتی کا حق حاصل نہیں, لہذا اسے بھی بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا. یا باندی کو خریدا باندی ہی کے محرم سے, یعنی اس کے رضائی بھائی سے خرید لیا, اس سے بھی نسب ثابت نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں استبراء کو واجب نہیں ہونا چاہیے. عبارت میں عبارت حل کروا رہا ہوں, ذرا عبارت پہ غور کرنا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ بِكْرًا, اگر باندی باکیرہ ہو, او مشریتن یا وہ خریدی گئی ہو, مِمَّنْ اس شخص سے, لا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ, کہ اس کی اولاد کا اس کے بچے کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہو سکتا. وَهُوَ أَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ثَابِتًا نَسْبِ, ہوا ضمیر لوٹائیں, ایک تو میں نے صورت بیان کر دی, یہ ہوا ضمیر لوٹائیں بھائی, یہ لا یثبتو سے جو عدم ثبوت مفہوم ہو رہا ہے, کس سے پیچھے آئے نا, ممن لا یثبتو, لا یثبتو سے کیا معلوم ہوا, عدم ثبوت. جیسے قرآن میں آیا ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, اب ہوا اقرب, یہ ہوا ضمیر کس کو راجے, تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عدل کو راجے. اس پر اشکال ہوتا ہے پیچھے تو کہیں عدل کا ذکر نہیں, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ پیچھے اعدلوا فعل آیا اور فعل کے ضمن میں مصدر بھی آ گیا, فعل کے ضمن میں مصدر, تو عدل اعدلوا تم لوگ عدل کرو, ہوا اقرب للتقوی, عدل جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, تو ہوا ضمیر عدل کو راجے, اور عدل کہاں پر آیا, اعدلوا کے ضمن میں. تو یہاں پر بھی اسی طرح لا یثبتو فعل آیا, اور لا یثبتو فعل کے ضمن میں مصدر عدم ثبوت آ گیا, لا یثبتو سے کیا معلوم ہو رہا ہے, عدم ثبوت, تو ہوا ضمیر جو ہے یہ عدم ثبوت کو راجے ہے. اور ان یکونا یہاں با مقدر ہے بی ان یکونا, بی ان یکونا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو کہتے ہیں وہ ہوا, اور وہ جو عدم ثبوت ہے بی ان یکونا بئی صورت ہے, یہ بات تصویری ہے, صورت بتلا رہے ہیں کہ بی ان یکون الولد ثابت النسب, بئی صورت کہ اس کا ولد جو ہے وہ ثابت النسب ہے, اس کا ولد کیا ہے, بھائی صورت یہ مثلا باندی ہے, باندی کو کسی عورت سے خریدا, اب اس عورت سے اس باندی کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا, کہ وہ ہوا وہ جو بچہ ہے, مطلب باندی کا بچہ بھی ہے, بھائی یہ تو عورت کی باندی ہے, اس کا بچہ کیسے ہے, بھائی یہ ہو سکتا ہے سابقہ مالک سے ہو, عورت نے کسی سے خریدا ہو, تو بچہ ثابت النسب ہے, لیکن اس عورت سے نہیں سابقہ مالک سے, عورت سے تو ثابت النسب ہو ہی نہیں سکتا, یا اپنے محرم سے تو ہو ہی نہیں سکتا. یا دوسری صورت, باندی عورت سے خریدی ہے, لیکن اس عورت نے اس باندی کا کسی سے نکاح کروایا تھا, تو اس کا جو بچہ ہے وہ اس کے खावन से है, बांदी का बच्चा बांदी के खावन। तो देखो बच्चा साबितु नसब है, खावन से है या साबिका मालिक से है, लेकिन जिससे खरीदा है उससे बच्चे का नसब साबित नहीं हो सकता। इसमें वो सारी सूरतें आ गई कि चाहे रिजाई भाई से खरीदा या औरत से खरीदा या मेहर या अब्दे माजून से खरीदा। सूरत समझ में आ रही है? तो इन सूरतों में ये जो मालिक जिसे खरीद रहा है, जो बाय है, उससे तो बांदी के बच्चे का नसब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि बांदी के बच्चे का नसब किससे साबित है? साबका मालिक से या उसके खावन से। बात समझ में आ गई? तो ये इबारत समझ फिर देख लें गौर से। वह हुआ, और वो जो आदम सबूत है बाय से भी अई यकून, वो बाई सूरत है, जो उससे नसब साबित नहीं है वो बाई सूरत है कि अलवलदु साबितन नसबी, कि इसका बच्चा जो है वो साबित नसब है, यानी उस साबका मालिक से या अपने खावन से। सूरत इबारत समझ में आ गई? तो इस सूरत में यम बगी अल्लाह यजीबा, मुनासिब यह है कि इस्तेबरा वाजिब नहीं होना चाहिए। ले अन्ना आदम शुगल बिलमा इल मोहतरमी मुतयक्किन फी हादिही अल अनवा, इसलिए क्योंकि माए मोहतरम के साथ रहम का मशगूल न होना मुतयक्किन वो यकीनी है, फी हादिही अल अनवा इन अकसाम में। बात समझ में आ गई? इबारत हल हो गई। वह हुआ अन यकून अल वलदु साबितन नस्बी, हुआ जमीर किसको राजे? आदम सबूत। और अन यकून दरअसल क्या है? भी अन यकून, और ये बा क्या है? तस्वीरी या सूरत बनाई बतलाई जा रही है कि वो जो आदम सबूत है भी अन यकून बा ई सूरत है, इस तौर पर है कि अल वलदु साबितन नस्बी, कि उसका जो वलद है वो साबितुन नसब है। बात समझ में आ गई? तो ये हुआ जमीर हमने पहले राजे की आदम सबूत को। दूसरी सूरत वो ज्यादा आसान है कि ये हुआ जमीर इस्तेबरा को राजे कर लें। किसको? इस्तेबरा। और अय अकूना यहां लाम मुकद्दर निकाल लें, ली अय अकूना, ली अय। अच्छा, पहली सूरत अभी हमने क्या बनाई? हुआ जमीर किसको राजे की थी? आदम सबूत को। और इस सूरत ये वो सूरत थी, मसलन अगर बांदी की औलाद है, बांदी की औलाद है, तो ये औलाद इस बाय के पास से नहीं है बल्कि साबका मालिक से है या इसके साबका खावन से है। और यहां पर इस सूरत में फिर सारी सूरतें जमा हो जाएंगी कि हुआ जमीर राजे कर लें आप इस्तेबरा को। और अय यकून दरअसल क्या है? ली अय यकून, दूसरी तरकीब बयान कर रहा हूं, वो इस्तेबरा जो है लि अय यकून इसलिए होता है ताकि अलवलदु साबितन नस्बी, ताकि बच्चा साबितु नसब रहे। इस्तेबरा किस लिए होता है? तो नस, देखो अब ये बेहतरीन इबारत बन गई। तो दोनों तरकीबें जो आपको पसंद आए, लेकिन ये दूसरी तरकीब ज्यादा आसान है कि हुआ जमीर किसको राजे करो? इस्तेबरा को। और अय यकून दरअसल क्या है? लि अय यकून, और ये जो इस्तेबरा है लि अय यकून इसलिए होता है, इसलिए होगा ताकि अलवलदु साबितन नस्बी, ताकि उसकी औलाद बांदी की साबितु नस्ब रहे। क्योंकि अगर इस्तेबरा नहीं होगा तो माए मोहतरम का इख्तिलात लाजिम आएगा, और आगे जो बच्चा पैदा होगा पता ही नहीं चलेगा कि ये इस मुश्तरी की औलाद है या उस बाय की औलाद है भाई। तो इसलिए इस्तेबरा शरीयत ने वाजिब किया। इस्तेबरा किस लिए किया? ताकि बच्चा साबितुन नसब रहे, पता लग जाए ये जो अब बच्चा होगा ये मुश्तरी ही का है, बाय का नहीं है। तो कहते हैं वह हुआ अन यकून अल वलदु साबितन नस्बी, और इस्तेबरा इसलिए होता है ताकि बच्चा जो है वो साबितुन नसब हो। तो यम बगी इन सूरतों में यम बगी अल्लाह यजिबा, मुनासिब यह है कि इस्तेबरा वाजिब नहीं होना चाहिए। लिअन्ना आदम शुगल बिलमा इल मोहतरमी मुतयक्किन फी हादिही अल अनवा, इसलिए क्योंकि औरत के रहम का माए मोहतरम के साथ मशगूल न होना यकीनी है इन अनवा में। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? दूसरी यह इबारत देख लें भाई जी, ये जो आई थी कि कमा अन्नहु तआला बयन अल हिकमत फी हुरमत अल खमर बिकौलिही इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिअ अल आयता, मैंने यहां बतलाया था अल आयता भी पढ़ सकते हैं और अल आयतु नसब भी पढ़ सकते हैं अल आयता और रफा भी पढ़ सकते हैं अल आयतु। और नसब पढ़ें तो उसकी वजह यह कि यह फेले महजूफ के लिए मफूल बन जाएगा। इकरा इल आयता, इकरा फेले अमर कि तू पढ़ ले अल आयता इस आयत को। यानी हमने तो थोड़ा सा हिस्सा जिक्र किया, बाकी पूरी आयत आप पढ़ लीजिए। तो इकरा इल आयता इसमें नसब पढ़ेंगे, या इसको मुब्तदा बना लो और मुब्तदा मरफू होता है तो अल आयतु मालूमतुन, मालूमतुन खबर निकाल लें कि हमने तो थोड़ा सा हिस्सा जिक्र कर दिया और अल आयतु मालूमतुन ये आयत मालूम है, मारूफ है, आपको पता है भाई। बात समझ में आ गई। आगे आइए, दूसरी जगह ये इबारत आई थी लिमा अन्ना फी तख्सीसी मा ला यख्फा मिनल खब्ती व तजासुरिन नासी। मैंने बतलाया था कि मा ला यख्फा, ये जो मा है ये मुबहम है कि इससे क्या मुराद है। लिमा अन्ना फी तख्सीसी, इसलिए क्योंकि तख्सीस के अंदर मा वो चीज है ला यख्फा, जो पोशीदा नहीं, जो छुपी हुई नहीं। भाई वो क्या चीज है? आगे मीन के जरिए इसका बयान आया मिनल खबती व तजासुरिन नासी। तो ये मीन बयान कर रहा है मा ला यख्फा को, वो चीज जो मख्फी नहीं है। वो क्या है? खब्त और तजासुर नास है। खब्त का माना मैंने बताया खराबी, तजासुर नास यानी लोगों की जुर्रत करना। तो ये इबारतों में जगह जगह आप देखेंगे कि मा आता है और उसमें इबहाम होता है और आगे मीन के जरिए उसका बयान किया जाता है कि इस मा से क्या मुराद है। तो उसके तर्जमे के दो तरीके हैं याद रखना। एक तो ये कि मीन का तर्जमा यानी के साथ कर दो। किसके साथ? यानी। तो तर्जमा यूं होगा लिमा अन नफी तख्सीस मा ला यख्फा, इस वजह से कि तख्सीस के अंदर वो चीज है जो मख्फी नहीं, जो पोशीदा नहीं। मिनल खब्ती व तजासुर इन्नासी, यानी के खराबी और लोगों की जुर्रत। तो यानी के साथ मैंने तर्जमा किया। और दूसरा आसान तरीका जिसमें और बेहतर तर्जमा हो जाएगा कि ये जो बयान है इसको उठाकर उस मां की जगह पर ले आए। मां का बयान क्या है? मिनल खब्ती व तजासुरिन नास। तो खब्त और तजासुरिन नास को उठाएं और ये जो मां ला यख्फा, इसमें ये जो मां आ रहा है, इस मां की जगह खब्त और तजासुरिन नास का लफ्ज बोल दें, उसका तर्जमा कर दें। कैसे? लिमा अन्ना फी तख्सीसी मा ला यख्फा, इसलिए क्योंकि तख्सीस के अंदर वो खराबी और लोगों की जुर्रत है ला यख्फा, जो किसी पर पोशीदा नहीं। इबारत समझ में आ गई। और फिर अब इसके साथ बिहाई सुतर तफियुल हिकमतु, ये आगे वाली इबारत अब जोड़ दें। अब मैं तर्जमा करूंगा देखना, और मां की जगह मैं खब्त और तजासुर और नास लाऊंगा, और उसके बाद फिर आगे जो बिहाइस तरतफियुल हिकमा इसको मैं साथ जोड़ूंगा। अब जरा तर्जमा सुनना। लिमा अन्ना फी तख्सीस मा ला यख्फा मिनल खब्त व तजासुर इन्नासी, इस वजह से कि तख्सीस के अंदर वो खराबी है और लोगों की जुर्रत है ला यख्फा, जो किसी पर पोशीदा नहीं। बिहाइस तरतफियुल हिकमत, इस तौर पर कि हिकमत उठ जाएगी, हिकमत खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कहते हैं अगर इसकी तख्सीस कर दी जाए कि जहां पर यह हिकमत है, जहां पर शराब जो है वो जिक्रुल्लाह से और नमाज से रोकती है, और जहां पर शराब जो है दुश्मनी पैदा करती है वहां तो शराब हराम है, और जहां ये खराबियां नहीं वहां पर शराब हलाल है, अगर ये तख्सीस कर दी जाए तो इसमें वो खराबी है और लोगों की जुर्रत है कि लोग जुर्रत करने लगेंगे, हर एक अपने लिए रास्ता निकालेगा कि मैं भी पी रहा हूं लेकिन ये खराबी नहीं है, मैं भी पी रहा हूं और इसमें ये खराबी यहां पर नहीं है। तो इसके अंदर वो खराबी है कि जो वो खराबी और वो लोगों की जरूरत है जो किसी पर पोशीदा नहीं। बेहस उत्तर तफियुल हिकमतु, इस तौर पर के हिकमत उठ जाएगी, हिकमत तो खत्म ही हो जाएगी। हर शख्स जरूरत करके शराब पीने लगेगा, तो शराब से रोकने की हिकमत क्या थी कि वो तो शराब तो नमाज से रोकती है और वो लोगों में दुश्मनियां पैदा करती है, तो जब लोग जुरत करने लगेंगे, हर आदमी शराब पीने लगेगा और कहेगा मैं तो इन खराबियों से अपने आप को बचा कर पीता हूं, तो हिकमत तो पूरी खत्म हो जाएगी, शराब से रोकने की हिकमत तो खत्म ही हो जाएगी। हर आदमी क्या करेगा, अपने लिए रास्ता निकालेगा। भाई बात समझ में आ गई? आगे सबक देखिए भाई। वलम तक फी हैज़तुन मलकहा फीहा वलल्लती कबल अलकब्ज़ वलल वलादतु कज़ालिका वतजिबु फी शिराई अमतिन इल्ला शिक्सन हुवा लहू लिअन्न अलमिल्क तम लहू वलहुक्म युज़ाफ़ु इलल इल्लति अलक़रीबा ला इंद औदि अलआबिक़ति वरद्दि अलमग़सूबति वलमुस्तअजरति वफक्कि अलमरहूनति लिअन्नहु लम यूजद इस्तिहदासु अलमिल्क। इस्तिबरा के मसाइल चल रहे हैं भाई, और इस्तिबरा की इल्लत इन्होंने आपको गुज़श्ता सबक में बतला दी कि इस्तिबरा की इल्लत जो है वो इस्तेहदासे मिल्क है, और इस्तिबरा की हिकमत इन्होंने आपको बतला दी कि इस्तिबरा में फायदा यह है कि इसके जरिए बांदी के रहम के साफ होने का पता चल जाता है कि उसका रहम साफ है, माए मोहतरम के साथ मशगूल नहीं है। इस्तेबरा की इल्लत इस्तेहदासे मिल्क है, तो जहां पर भी इस्तेहदासे मिल्क होगा, जहां पर भी नई मिल्कियत पाई जाएगी बांदी के अंदर, वहां पर इस्तेबरा वाजिब हो जाएगा भाई। अब कुछ ऐसे हैज और कुछ वो सूरतें जिक्र कर रहे हैं जहां पर इस्तेबरा वाजिब नहीं होता। एक सूरत ये मसलन, एक शख्स ने बांदी खरीदी इस हाल में कि बांदी का हैज शुरू हो चुका था, तो याद रखिए ये वाला हैज काफी नहीं, बल्कि मालिक बनने के बाद पूरा हैज आना चाहिए बांदी को, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक पूरा हैज नए मालिक की मिल्कियत में आना चाहिए। और इसने बांदी को जब खरीदा तो हैज का कुछ हिस्सा पहले ही गुजर चुका है भाई, हैज के अंदर ही खरीदा ना, चाहे बेशक चंद लम्हात ही गुजरे हैं अभी हैज को शुरू हुए, लेकिन पूरा हैज तो इस मुश्तरी की मिल्कियत के अंदर नहीं आया, जबकि पूरे हैज का आना जरूरी है उस मुश्तरी की मिल्कियत में। तो लिहाजा ये हैज उस इस्तिबरा के लिए काफी नहीं, बल्कि ये हैज भी गुजर जाए और फिर उसके बाद अब एक कामिल हैज मुश्तरी की मिल्कियत में बांदी को आ जाएगा आगाज से इंतहा तक, तो जब वो इस हैज पूरा होगा तो फिर इस्तिबरा हुआ, फिर उसके लिए वती हलाल होगी। बात समझ में आ गई? और आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि इस्तिबरा से पहले बांदी के साथ वती हलाल नहीं है भाई नए मालिक के लिए, और दवाई वती का भी वही हुक्म है जो वती का हुक्म है। दवाई वती यानी वो चीजें जो वती की तरफ यानी सोहबत की तरफ ले जाने वाली हैं, जैसे बोसा लेना या इसी तरह शहवत से हाथ लगाना या शर्मगाह की तरफ देखना, ये चीजें किसकी तरफ ले जाने वाली हैं, वती की तरफ, तो इनका भी वही हुक्म है। तो इस्तेबरा से पहले जैसे बांदी के साथ वती हराम, इसी तरह उसका बोसा लेना या उसको शहवत से छूना या उसकी शर्मगाह की तरफ देखना, ये सब भी क्या है, हराम है, क्योंकि ये दवाई वती, और दवाई वती का वही हुक्म जो वती का हुक्म, वती हलाल तो दवाई वती भी हलाल, और वती हराम तो दवाई वती भी हराम। लिहाजा मुश्तरी ने बांदी खरीदी और हैज शुरू हो चुका था, तो ये हैज काफी नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पहले ही गुजर चुका है, बल्कि अब पूरा नए हैज, तो अगला जब हैज आएगा वो पूरा गुजर जाएगा, तो फिर ये बांदी हलाल होगी इस नए मुश्तरी के लिए। सूरत समझ में आ गई? और यही सूरत कब्जे में भी है। एक शख्स ने बांदी खरीद ली दूसरे शख्स से, लेकिन अभी उसने बांदी हवाले नहीं की, इस मुश्तरी ने अभी इस बांदी पर कब्जा नहीं किया कि कब्जे से पहले ही बांदी को हैज शुरू हो गया। बांदी कहां है? बाय के पास। और मुश्तरी उसको खरीद चुका है, और आप जानते हैं ईजाब व कबूल करते ही मुश्तरी जो है मबीया का मालिक बन जाता है। बाय ने कहा ये बांदी है मेरे पास, खरीदना चाहते हो, मुश्तरी को पता था कौन सी बांदी है, तो वहीं पर ईजाब व कबूल हो गया, बांदी अभी उसके घर पर है मसलन। ईजाब व कबूल होते ही मुश्तरी मालिक बन गया, लेकिन मुश्तरी ने अभी बांदी पर कब्जा नहीं किया, इधर बांदी को घर पर हैज शुरू हो गया। अब उसने लाकर बांदी हवाले की, मुश्तरी ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन हैज शुरू हो चुका है, अगरचे चंद लम्हे पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन इस हैज का कोई एतबार नहीं, बल्कि पूरा हैज कब्जे के बाद आना चाहिए। तो सिर्फ मालिक होने के बाद ही नया हैज नहीं, बल्कि कब्जा भी जरूरी है, उसके बाद पूरा हैज आना चाहिए। सूरत समझ में आ गई? और इसी तरह वलादत का भी यही हुक्म है भाई। वलादत का आपने पढ़ा है कि अगर हामिला हो तो इस्तेबरा वज़ई हमल से हासिल हो जाएगा, जब वो बांदी बच्चे को जन्म दे दे तो अब क्या हो गई, मुश्तरी के लिए हलाल। लेकिन सूरत ये कि मुश्तरी ने बांदी खरीदी, अभी कब्जा नहीं किया था, बाय के पास ही थी कि वहां उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो ये बच्चे को जन्म दिया उसने कब्जे से पहले जन्म दिया, लिहाजा इसका कोई एतबार नहीं। अब ये जब मुश्तरी के पास आए तो अब फिर इस्तेबरा जरूरी होगा, जब इसके कब्जे में आ जाए तो अब ये पूरा निफास भी गुजारेगी, और फिर निफास के बाद तोहर आएगा, और फिर उसके बाद जब पूरा हैज गुजर जाएगा तो फिर ये इस नए मुश्तरी के लिए हलाल होगी। तो कब्जे से पहले जो वलादत हुई उसका भी कोई एतबार नहीं, चाहे थोड़ी देर पहले क्यों ना हो। इसी तरह मालिक बनने से पहले ही जो विलादत हुई उसका भी कोई एतबार नहीं। मसलन बाय मुश्तरी को बांदी बेच रहा है, लेकिन कुछ देर पहले ही उसने बाय के पास एक बच्चे को जन्म दे दिया बांदी ने, अब मुश्तरी ने इस बांदी को खरीद लिया, अब ये वलादत कहां हुई, बाय के पास, और मिल्कियत से पहले, अगर सिर्फ थोड़ी देर पहले ही है, लेकिन फिर भी इस वलादत का कोई एतबार नहीं, बल्कि इसके बाद फिर इस्तेबरा करना जरूरी है मुश्तरी पर। तो कहते हैं वलम तकफी हैज़तुन, कफा यकफी का माना काफी होना, वलम तकफी हैज़तुन, हैज़तुन नकेरा है, और मला कहा उसके बाद फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आया तो ये उसके लिए सिफत बनता है, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। वलम तकफी और काफी नहीं है, हैज़तुन मला कहा फीहा, ऐसा हैज के मालिक हुआ है उस बांदी का, फीहा उस हैज के अंदर, वो हैज जिसके अंदर मालिक बना, भैंस तो शुरू हो चुका है उसके अंदर उसने ब्याह करके वो बादी का मालिक बना है, तो उसका वो हैज काफी नहीं है। तो कहते हैं वलम तकफी हैज़तुन मलका हाफीहा, काफी नहीं है ऐसा हैज जिसके अंदर मुश्तरी जो है मालिक बना है उस बांदी का, वलल लती कबल अल कब्जी, और ना ही वो हैज काफी है जो कब्जे से पहले आ जाए, यानी मुश्तरी ने भी कब्जा नहीं किया, वलल वलादतु, और ना ही वलादत जो है वो कजाली का, इस तरह जो इस ऐसी वलादत हो वो भी काफी नहीं, यानी मालिक बनने से पहले वलादत हो गई या कब्जे से पहले वलादत हो गई वो भी ऐसी ही है, वो काफी नहीं। व तजिबु फी शिराई अमतिन इल्ला शिक्सन हुआ लहू, सूरत मसला ये कि जैद और एक शख्स ने मिलकर बांदी खरीदी, तो अब निसफ जैद की है और निसफ उस दूसरे शख्स की है, तो याद रखो आप जानते हैं कि जो बांदी मुश्तरक हो कई अफराद में तो किसी एक के लिए भी उसके साथ सोहबत जायज नहीं होती, तो जैद और उस शख्स दोनों में से किसी के लिए भी उसके साथ सोहबत जायज नहीं थी, फिर जैद ने इस बांदी को उस शख्स से पूरा खरीद लिया, बाकी हिस्सा भी उस आदमी से खरीद लिया, तो अब जैद पूरा मालिक बन गया। तो भाई इस बांदी के कुछ हिस्से का तो ये पहले से ही मालिक था, तो क्या अब इस पर भी इस्तेबरा वाजिब होगा जैद पर भी? कहते हैं हां भाई, इसलिए क्योंकि जब मिल्क ताम होती है फिर बांदी की साथ वती हलाल हो सकती है, और मिल्क इसकी अब ताम हुई है अब वती हलाल हो सकती है, इससे पहले तो इसके लिए वती हलाल होने की सूरत ही नहीं थी, तो अब वती जब हलाल हो सकती है तो इसके लिए जरूरी है कि पहले क्या करे, इस्तेबरा करे। तो देखो वो जो आदि बांदी का पहले मालिक था, आदि बांदी का अब मालिक बना है, तो सबब जो है वो मिल्क का वो मालिक बन रहा है ना। तो ये जो मिल्कियत है, पहले आदि बांदी में आई, वो भी सबब बन रही है वती के लिए, और दूसरी मिल्कियत आई, वो भी क्या है, सबब बन रही है। लेकिन लेकिन वो जो पहले मालिक बना था, वो थी इल्लते बाईदा। वो क्या थी, उसको कहेंगे इल्लते, इल्लत बमाने सबब के, वो इल्लते बाईदा थी। और ये जो अब बाकी बांदी का मालिक बना है, ये क्या है, इल्लते करीबा। और जो हुक्म है उसकी निस्बत इल्लते करीबा की तरफ की जाती है, इल्लते बाईदा की तरफ नहीं की जा। और इल्लते करीबा क्या है, जो अब बाकी बांदी खरीदी, तो अब जब बाकी बांदी खरीद ली, अब इस्तिबरा वाला हुक्म आएगा कि तुम पर इस्तिबरा वाजिब है, तुम पर लिहाजा अगर वो जो पहला निसफ हिस्सा खरीदा था जब जैद की आदि थी और आदि दूसरे शख्स की, उसके बाद कई हैज आ चुके हैं उसको, कई हैज, लेकिन उस वक्त तो इस्तिबरा वाजिब ही नहीं था भाई, क्योंकि वो हलाल बन हो ही नहीं सकती किसी एक के लिए भी, तो उन हैजों का कोई एतबार नहीं। बल्कि अब जब कामिल मालिक बन गया पूरी बांदी का, तो अब हुक्म आएगा इस्तेबरा वाला, और इस शख्स पर इस्तेबरा वाजिब होगा। बात समझ में आ गई, तो इस्तेबरा हुक्म हुआ, शरीयत की तरफ से आया, और इसकी निस्बत इल्लते करीबा की तरफ की जाएगी और इल्लते बाईदा की तरफ नहीं। तो जो इल्लते करीबा है, जो बाकी का हिस्सा खरीदा है, इसकी तरफ निस्बत होगी, और इसके बाद यानी इस्तेबरा वाजिब होगा। वो जो पहले था उसकी उससे इस्तेबरा वाजिब ही नहीं था, तो उन हैजों का कोई एतबार भी नहीं है। तो कहते हैं वत्तजिबु, और इस्तेबरा वाजिब होगा, फी शिराई अमतिन, बांदी को खरीदने में, इल्ला शिक्सन, शिक्स कहते हैं हिस्सा, हिस्सा, इल्ला शिक्सन, और शिक्स जो है ये नकेरा है, नकेरा है, और नकेरा के बाद जुमला आया, हुआ लहू, हुआ मुब्तदा, लहू उसकी खबर, और नकेरा के बाद फेल आए तो उसके लिए क्या बनता है, सिफत। क्यों, क्योंकि वो जुमला फेलिया बनता है, वो फेल क्या बनता है, अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला। तो मालूम हुआ जुमला किसके हुक्म में, नकेरा। फिर सुनो, नकेरा के बाद क्या आए, फेल, वो फेल उस नकेरा के लिए क्या बनता है, सिफत। क्यों बनता है सिफत, क्योंकि वो जो फेल है, फेल के लिए हमेशा फाइल या नाई फाइल चाहिए होता है, तो उसका आगे फाइल या नाई फाइल आएगा, और फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा, और जुमला किसके हुक्म में, नकेरा। तो गोया नकेरा के बाद जुमला फेलिया, यानी नकेरा के बाद नकेरा आ गया, तो नकेरा के बाद नकेरा आए तो वो उमूमन उसके लिए क्या बनता है, सिफत। इससे पता चला कि जुमला नकेरा के हुक्म में होता है। जुमले के अपने अंदर 20 चाहे मारिफा आ जाए, लेकिन जब पूरा जुमला बन जाए तो वो किसके हुक्म में, नकेरा। तो यहां पर भी शिक्सन, नकेरा आया, और हुआ लहू उसके बाद जुमला इस्मी आया, हुआ मुब्तदा, लहू उसकी खबर, और पूरा जुमला किसके हुक्म में, नकेरा। तो गोया नकेरा के बाद नकेरा आया, तो ये हुआ लहू, ये पूरा जुमला इस्मिया शिक्स के लिए सिफत बनेगा। इल्ला शिक्सन, मगर ऐसा हिस्सा हुआ लहू जो उसका अपना था, जो उसका अपना था। जैद और उस शख्स ने बांदी मिलकर खरीदी, तो आदि बांदी तो पहले ही जैद की थी, तो अब जो जैद ने बांदी को खरीदा है, पूरी को खरीदा है, या वो हिस्सा जो पहले ही इसका था उसको छोड़कर बाकी हिस्से को खरीदा है, बाकी हिस्से को खरीदा, यही बताना चाह रहे हैं। वत्तजिबु फी शिराया मतिन, इस्तेबरा वाजिब होगा बांदी के खरीदने में, इल्ला शिक्सन, हुआ लहू, बांदी को तो खरीदा, मगर कुछ वो हिस्सा हुआ लहू जो उसका अपना था, मगर कुछ वो हिस्सा जो उसका, तो यानी बांदी को खरीदा मगर कुछ वो हिस्सा जो इसका अपना था, यानी उसको छोड़कर बाकी हिस्सा खरीद, उसको नहीं खरीदा, तो यानी कुछ हिस्सा खरीदा, तो इसमें इस्तेबरा वाजिब होगा। लि अन्नल मिल्का तम्मा लहू, इसलिए क्योंकि मिल्कियत इसके लिए पूरी हो गई, अब मिल्कियत पूरी हुई, और जब मिल्कियत पूरी हो उसके बाद ही वती जायज होती है, उससे पहले तो वती के जवाज की कोई सूरत ही नहीं, और तो लिहाजा जब मिल्कियत अब पूरी हुई तो लिहाजा इस्तेबरा भी अब वाजिब होगा, फिर वती इसके लिए हलाल हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्न अल मिल्का तम्मा लहू, इसलिए क्योंकि मिल्कियत जो है इसके लिए पूरी हो गई। वल हुक्म युज़ाफ़ु इलल इल्लतिल क़रीबती, और हुक्म जो है उसकी निस्बत इल्लत करीबा की तरफ की जाती है। किसकी तरफ? अब ये इस बांदी का मालिक बन रहा है भाई, पूरी बांदी का मालिक बन रहा है या आदि का इस वक्त मालिक बन रहा है? इस वक्त आदि, आदि का तो ये मालिक पहले ही है। तो जब पूरी बांदी का मालिक होगा तो ये क्या आएगा? इस्तेबरा। क्या आएगा?
इस्तेबरा।
तो इस्तेबरा का सबब सिर्फ ये वाली मिल्कियत बनी जो अभी नहीं आई है, या पहली वाली मिल्कियत भी मिलाकर साथ, पहली वाली भी मिलाकर साथ, पहले वाली आदि, ये वाली आदि मिलकर हो गई पूरी, अब क्या आया? इस्तेबरा। तो इस्तेबरा सिर्फ इस खरीद की वजह से, सिर्फ इस मिल्कियत की वजह से नहीं आया, बल्कि इसमें उस पिछली मिल्कियत का भी दखल है। तवज्जो है, इस्तेबरा क्यों आया? क्योंकि पूरी बांदी का मालिक बना है, और जब पूरी बांदी का मालिक बनेगा तो फिर इस पर क्या वाजिब होगा? इस्तेबरा। लेकिन ये जो पूरी बांदी का मालिक बना, ये पूरी का अभी इकट्ठा बना है, ये आदि का मालिक पहले बना था, तो ये गोया इस्तेबरा के अंदर इस खरी, इस मिल्कियत का भी दखल, ये जो आदि खरीदी और वो जो पहले आदि खरीदी थी उसका भी दखल, गोया वो भी इल्लत इस्तेबरा की, ये भी इल्लत इस्ते, लेकिन वो इल्लत बईदा और ये इल्लत करीबा, और हुक्म की निस्बत किसकी तरफ की जाती है? इल्लत करीबा की तरफ की जाती है। लिहाजा ये जिसमें, ये जो बाकी आदि बांदी खरीदी जिसमें की वजह से मिल्कियत ताम हो गई, इसकी तरफ इस्तेबरा की निस्बत करेंगे, और जब ये वाली हिस्से का मालिक बनेगा तो अब इस्तेबरा वाजिब हुआ। हालांकि इल्लत तो वो पहले वाली भी थी, लेकिन उस वक्त तो पूरा मालिक ही नहीं बना था, तो वो सब, वो इल्लत भी नहीं बनेगा इस्तेबरा का, और उसके बाद चाहे कितने ही हैज गुजर जाएं, वो इस्तेबरा में शुमार नहीं होंगे। ये माना वल हुक्म युज़ाफ़ु इलल इल्लतिल क़रीबती, और हुक्म जो है उसकी निस्बत की जाती है इल्लत करीबा की तरफ। ला इंदा आउद इल आबिकति व रद्द इल मगसूबति वल मुस्तअजरति व फक इल मरहूनति। पीछे क्या आया था? व तजिबु, इस्तेबरा क्या होगा? वाजिब। आगे आ रहा है ला, इस्तेबरा वाजिब नहीं होगा। कब? इंदा आउद इल आबिकति, आबिका कहते हैं भागी हुई, वो बांदी जो भाग गई हो। आबिक वो गुलाम जो आका से भाग जाए, नाफरमान गुलाम। तो बांदी है, सूरत ये भाई, एक बांदी है वो भाग गई आका से, और फिर एक महीने बाद फिर खुद ही वापस आ गई, या दस दिन बाद खुद ही वापस आ गई। तो अब आप मुझे बताइए, क्या जब बांदी वापस आ गई, इस्तेहदा से मिल्क हुआ?
नहीं।
कोई नई मिल्कियत पाई गई? नहीं। वही शख्स पहले भी मालिक था, अब भी वही मालिक है, लिहाजा इस्तेहदा से मिल्क नहीं पाया गया, और जब इस्तेहदा से मिल्क नहीं तो फिर अब इस्तेबरा भी वाजिब नहीं, लिहाजा भागी हुई बांदी वापस आ जाए तो आका पर इस्तेबरा वाजिब नहीं है। तो ये माना है ला इंदा औद इल आबिकति के इस्तेबरा वाजिब नहीं है। औद का माना वापस लौटना, इंदा औद इल आबिकति जब भागी हुई बांदी वापस लौट आए। वह रद्द इल मगसूबती, रद का माना लौटाना, मगसूबा गसब की हुई, गसब का माना होता है छीनना, किसी की चीज को छीन लेना, कब्जा कर लेना। अब एक शख्स ने किसी दूसरे की बांदी को छीन लिया, उस पर कब्जा कर लिया, और फिर चंद दिन बाद वो बांदी वापस कर दी, तो अब आप बताइए क्या इस्तेबरा होगा?
नहीं
होगा, क्योंकि बेशक उसने छीन ली थी लेकिन वो गासिब तो मालिक नहीं बना, मालिक तो यही पुराना शख्स है, लिहाजा जब वापस उसने की तो इस्तेहदा से मिल्क नहीं, जब इस्तेहदा से मिल्क नहीं तो लिहाजा इस्तेबरा भी वाजिब नहीं। ये माना है वरद दिल मगसूबती, और गसब की हुई बांदी को वापस लौटाने के वक्त भी इस्तेबरा वाजिब नहीं। वल मुस्तअजराती, अरे रद दिल मुस्तअजराती, इसका मुस्तअजरा का अतफ मगसूबा पर है, और मुस्तअजरा वो बांदी जिसको उजरत पर किसी को दिया खिदमत के लिए, मसलन जैद बीमार था तो अमर ने उसको अपनी बांदी खिदमत के लिए दे दी, वो कई दिन तक जैद की खिदमत करती रही, उसके बाद जैद ने वो बांदी वापस कर दी, तो अब क्या मिल्कियत बदली?
नहीं,
वो तो उसने सिर्फ खिदमत के लिए दी थी, लिहाजा खिदमत के लिए दी हुई बांदी को जब वापस लौटाया तो इस्तेहदा से मिल्क नहीं, जब इस्तेहदा से मिल्क नहीं तो अब آقا پر استبرا بھی واجب نہیں. یہ معنی ہے والمستاجراتی اور اجرت پر دی ہوئی باندی کو واپس کرتے وقت بھی استبرا واجب نہیں. وفک المرہونتی, فک ان کا معنی ہے چھڑانا چھڑانا. المرہونا وہ باندی جس کو بطور رہن کے رکھوایا جائے. مثلا زید کو قرض کی ضرورت پڑی, وہ بکر کے پاس گیا کہ مجھے قرض دے دو. بکر نے کہا اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس بطور رہن رکھواؤ بھائی تاکہ میں اپنے پیسے واپس وصول کر سکوں. چنانچہ زید نے اپنی باندی اس کے پاس بطور رہن رکھوا دی. پھر چند دن بعد جب زید نے قرض واپس کیا تو بکر نے اس کی وہ مرہونہ باندی واپس کر دی. تو اس صورت میں بھی استبرا واجب نہیں ہے کیونکہ استحداث ملک نہیں, رہن رکھوانے سے کوئی ملکیت نہیں بدل گئی تھی, مالک ابھی بھی زید ہی تھا. صورت سمجھ میں؟ یہ معنی ہے وفق المرہونتی, اور مرہونہ باندی کے چھڑاتے وقت اس وقت بھی استبرا واجب نہیں ہوگا. تو ان تمام صورتوں میں استبرا واجب نہیں, لئنہ لم یوجد استحداث الملکی, اس لیے کیونکہ نئی ملکیت نہیں پائی گئی. ورخص حیلۃ اسقاط الاستبراء عند ابی یوسف خلافا, بھئی استبرا میں کوئی حیلہ کرنا کہ جس سے استبرا ساقط ہو جائے. کوئی مشتری ہے وہ باندی خریدنا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ استبرا نہ کرنا پڑے, میں فوراً ہی اس کے ساتھ وتی کر سکوں, تو کیا اس کے لیے کوئی حیلہ کرنا جائز ہے کہ حیلہ نہیں کر سکتے؟ تو یاد رکھیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استبرا کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استبرا کے لیے حیلہ کرنا جائز نہیں ہے. تفصیل آپ کتاب الشفا میں پڑھ چکے ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ وہ حیلے کی رخصت دیتے ہیں جبکہ امام محمد رحمہ اللہ حیلے کی رخصت نہیں دیتے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حیلہ کیا جاتا ہے یہ دراصل کوئی شخص شریعت کے حکم سے بھاگنا چاہتا ہے, اور یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ شریعت کے حکم سے راہ فرار اختیار کرے, لہذا حیلہ جائز نہیں. تو یہاں بھی وہ فرماتے ہیں کہ استبرا کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ جائز نہیں, جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حیلہ جو ہے وہ حکم شریعت سے فرار کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ حکم شریعت کو اپنے اوپر لازم ہونے سے روکنے کے لیے ہے. شریعت کا حکم آپ پر لازم ہی نہ ہو, شریعت کی طرف سے حکم آنا ایک صورت کے اندر آپ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ حکم آپ پر آتا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ نا حکم آپ پر آ جائے لازم ہو جائے پھر اب آپ اس سے کوئی بچاؤ کی صورت اختیار کریں, پھر یہ تو ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے, حکم آ گیا اب آپ اسے نکلنا چاہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ حکم آپ پر آئے ہی نہ لازم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح کی صورت کی. تو یہ دیکھو فقہا پر اللہ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں بھائی, اگر یہ سارے ائمہ اتفاق کر لیتے کہ رخصت ہے ہی نہیں تو پھر راستہ ہی نہ بچتا. اب ایک نے کہا رخصت نہیں اور دوسرے نے کہا رخصت ہے ہی لیکن تو گنجائش نکل آئی بھائی, تو ضرورت کے موقع میں انسان کیا کر سکتا ہے رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو کہتے ہیں ورخص حیلۃ اسقاط الاستبراء عند ابی یوسف رحمہ اللہ خلافا لمحمد رحمہ اللہ, اور رخصت دی گئی ہے استبراء کو ساقط کرنے کے حیلے کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے. واخذنا بالاول, فقہا بھائی پھر فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب کس کے قول کو لیا جائے. تو فقہا بتلاتے ہیں کہ اگر مشتری نے جب باندی کو خریدا اور یہ بات معلوم ہو کہ یہ طہر جس کے اندر مشتری باندی کو خرید رہا ہے اس طہر میں اس بائے نے اس کے ساتھ وتی کی ہے صحبت کی ہے, تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کی قول کو اختیار کیا جائے گا. اب حیلہ کرنا ٹھیک نہیں, حیلہ کرنا ٹھیک کیونکہ اس نے وتی کی ہے تو مائے محترم کا اختلاط لازم آئے گا. اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس طہر میں جس میں بائے اس کو بیچ رہا ہے اور مشتری خرید رہا ہے اس میں بائے نے اس کے ساتھ وتی نہیں کی, معلوم ہوا اس کا رحم مائے محترم کے ساتھ مشغول نہیں, تو اس صورت میں حیلہ کرنا جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَأَخَذْنَا بِالْأَوَّلِ اِنْ عُلِمَ عَدَمُ وَطْئِ بَائِعِهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ. تو فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا, اور ہم لیتے ہیں, بِالْأَوَّلِ, پہلے کو, یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں, ان علم, اگر یہ بات معلوم ہو. کیا بات؟ عدم وطء بائعها, کہ بائع, کہ اس باندی کے بائع نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی, فی ذالک الطہری, اس طہر میں جس میں وہ بیچ رہا ہے. اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس طہر میں بائع نے اس کے ساتھ وطی نہیں کی, تو ہم کس کے قول کو لے لیتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے, کہ اب حیلہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کا رحم مائے محترم کے ساتھ مشغول نہیں ہے. وَبِالثَّانِي اِنْ أَقَرَّ بِهَا, اور دوسرے یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں, اگر وہ اس کا اقرار کر لے, اگر وہ اس باندی کے ساتھ صحبت کا اقرار, بائے کہ میں نے اس طہر میں اس کے ساتھ صحبت کی تھی, تو میری کتاب میں ہے أَقَرَّ بِهَا, اگر وہ بائے کیا کر لے, ان اقر, اگر وہ اقرار کر لے, بیہا ہا ضمیر راجے کر دیں وہ باندی کو, اور اس سے پہلے وطی کا لفظ مضاف محذوف نکال لیں, ای بی وط ایہا, ان اقرا بی وط ایہا, اگر وہ بائے کیا کر لے, اقرا, وہ اقرار کر لے, بی وط ایہا, اس باندی سے, اس باندی کی وطی کا اقرار کر لے. لیکن عام کتابوں کے اندر یہ اقرا, یہ اقرا کے ساتھ حمزہ نہیں ہے, اور وہ زیادہ بہتر عبارت ہے, اور عبارت یوں ہے عام کتابوں میں اور دیگر نسخوں میں اسی متن کے, وَبِسَّانِ اِنْ قَرِبَهَا, قَرِبَ يَقْرَبُ کے معنی ہوتے ہیں خاوند کا بیوی سے صحبت کرنا, قَرِبَ يَقْرَبُ قُرْبَانًا وَقُرْبًا وَقُرْبَانًا, بیوی سے صحبت کرنا, اور وَبِسَّانِ, اور ہم دوسرے قول یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں, اِنْ قَرِبَهَا, اگر بائے نے باندی کے ساتھ صحبت کی تھی اس طہر میں. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ وہیا, یہاں سے وہ حیلہ بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا حیلہ کیا جا سکتا ہے استبرا کے لیے. اب وہ حیلہ بیان کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھنا, شریعت نے آزاد شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے, آزاد عورت سے بھی اور باندی سے بھی. لیکن جب ایک مرتبہ آزاد عورت سے نکاح کر لیا اور اب اس کے عقد میں آزاد عورت موجود ہے, تو اب باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. معلوم ہوا ایک شخص جس کے عقد میں آزاد عورت نہ ہو وہ تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے, اور ایک شخص جس کے عقد میں آزاد عورت اس وقت موجود ہے, اس کی ایک آزاد عورت بیوی جو ہے وہ آزاد عورت اس کی موجود ہے, تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. لہذا آپ حیلے کی دو صورتیں بتائیں گے. ایک وہ صورت, حیلہ وہ آدمی کرنا چاہتا ہے جس کے عقد میں کوئی آزاد عورت نہیں, کوئی اس کی اس وقت بیوی موجود نہیں, تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس باندی کو خریدنا چاہتا ہے, خریدنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لے, جیسے ہی نکاح کرے گا اس کے ساتھ, اس باندی کے ساتھ وطی حلال ہو جائے گی, کیونکہ نکاح میں استبرا نہیں ہے. خریدو گے, مالک بنو گے, پھر تو استبرا واجب ہے, لیکن باندی سے اگر نکاح کرو تو نکاح کے اندر استبرا واجب نہیں ہوتا. کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو پہلے عدت گزارنا پڑتی ہے کہیں پر؟ نہیں بھائی, تو نکاح کے اندر استبرا نہیں. لہذا جیسے ہی باندی سے نکاح کرے گا یہ باندی اس کے لیے حلال ہو گئی. اب اس باندی کو خرید لے, اب اس باندی کو, اب جب باندی کو خریدا تو استبرا کب واجب ہوتا ہے؟ جب پہلے باندی حرام تھی اور خریدنے سے کیا ہو رہی ہے؟ حلال ہو رہی ہے. لیکن یہاں تو باندی جب خریدے گا تو یہ کس کو خرید رہا ہے؟ اپنی منکوحہ کو. تو وطی تو پہلے ہی حلال تھی, تو وطی پہلے ہی حلال, اور آپ خریدنے کے بعد کہیں اب وطی حرام, اب کیا کرنا پڑے گا؟ استبرا. تو لہذا وہ وطی حرام نہیں ہو سکتی. جب وطی حرام نہیں تو استبرا بھی واجب
نہیں.
صورت سمجھ میں آئی؟ پھر سنو, استبرا کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی باندی کو خریدتا ہے, خریدنے سے پہلے باندی اس پر کیا تھی؟ وطی, باندی کے ساتھ وطی اس مشتری کے لیے حرام تھی, خریدے گا تو وطی حلال ہونی تھی. لہذا اس لیے شریعت نے کیا حکم دیا کہ پہلے حرام تھی اب کیا ہو رہی ہے؟ حلال ہو رہی ہے, تو پہلے کیا کر لو؟ استبرا کر لو. اور اب جب اس نے یہ جو حیلے کے اندر اس نے کیا کیا, اس باندی سے پہلے مشتری نے نکاح کر لیا, نکاح سے وہ باندی اس کے لیے کیا ہو گئی حلال. اب اس حلال باندی کو وہ خریدتا ہے تو خریدتے وقت پہلے سے ہی حلال, اور خریدنے کے بعد آپ کیا کہہ دیں, اب استبراء کرنا پڑے گا, اب ایک مہینے کے لیے حرام ہو گئی, تو ایسا نہیں. لہذا حلال باندی کو اپنے لیے خرید رہا ہے تو اب استبراء واجب نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہی, اور وہ حیلہ یہ ہے, کتاب پہ دیکھیے بھائی, وہی اور وہ حیلہ یہ ہے, ان لم تکن تحتہ حرۃن, کہ اگر اس شخص کے تحت آزاد عورت نہ ہو, یعنی مشتری کے تحت کوئی آزاد عورت اس کی بیوی نہ ہو, تو این کی ہا ہا, تو وہ کیا کرے, اس باندی سے نکاح کر لے وہ مشتری, ثم یشتری آہا, پھر کیا کر لے, اس کو خرید لے. اذ بن نکاح لا یجب الاستبراء, اس لیے کیونکہ نکاح کی وجہ سے استبراء واجب نہیں ہوتا, پہلے نکاح کیا تھا نا تو اس میں استبراء واجب نہیں تھا. ثم اذا اشترى زوجته تو لا یجب ایضاً, پھر جب اس نے اپنی بیوی کو خریدا تو پھر بھی استبراء واجب نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ اس پر یہ حیران نہ ہو, یہ تو اپنی بیوی کو خرید لیا, اب یہ اس کی بیوی بھی ہے اور اب یہ اس کی باندی بھی ہے. نہیں بھائی, یاد رکھو جیسے ہی خریدے گا رشتہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا. اس نے جیسے ہی اپنی منکوحہ باندی کو خریدا, اب وہ رشتہ خریدتے ہی جیسے ایجاب و قبول کیا نکاح ٹوٹ گیا اور باندی اس کی, وہ اس کی باندی بن گئی, اب بیوی نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے, باندی ہے. آگے دیکھیے بھائی, وہ ان کانت, پیچھے کیا آیا تھا, وہ لم تکن تحتہ حرۃن, اگر اس کے نیچے آزاد عورت نہ ہو, یعنی مشتری کی بیوی نہ ہو, آزاد عورت نہ ہو, وہ ان کانت, اور اگر مشتری کے تحت آزاد عورت ہو, یعنی کوئی بیوی ہے اس کی, تو پھر کیا کرے, تو اس کے بتلائیں گے کہ اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ خریدنے سے پہلے ہی بائے اس باندی کا کسی شخص سے نکاح کروا دے, بائے کیا کرے, بھائی زید ایک باندی کو خریدنا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ استبرا نہ کرنا پڑے, خریدتے ہی میرے لیے وتی جائز ہو, میں اس کا وتی کر سکوں. تو وہ جو بکر جو خرید بیچنے والا ہے, بائے اس باندی کا کسی سے شخص سے نکاح کروا دے, اور وہ شخص قابل اعتماد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ قابل اعتماد بائی لحاظ کہ اس کو کہہ دیا کہ بھائی ہم یہ حیلہ کر رہے ہیں, ہم اس باندی کا آپ سے نکاح کروائیں گے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جب ہم آپ سے کہیں آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے, تو وہ طلاق دینے کا اس پر اعتماد ہو کہ یہ طلاق دے دے گا. یہ نہ ہو وہ بعد میں طلاق ہی نہ دے, بھائی پھر تو اور مشکل میں زید پھنس جائے گا. بھائی خرید بھی لی باندی اور وتی بھی اس کے لیے حلال نہیں. کوئی شخص جو قابل اعتماد ہے تو بائے کیا کرے, باندی کا نکاح کروا دے کسی قابل اعتماد آدمی سے, یہ مشتری کے خریدنے سے پہلے, تو یہ باندی اس شخص کی زوجہ بن گئی اور بائب کے لیے وتی حرام ہو گئی, اور وہ جو خاوند ہے اس کے لیے وتی حلال, لیکن باندی ہے ابھی بائے کے پاس ہی, وہ اس خاوند کو دینی نہیں کیونکہ یہ تو ہم حیلہ کر رہے ہیں. اب مشتری اس کو خرید لے, اب جب مشتری خریدے گا تو مشتری کے لیے ابھی بھی وتی حرام ہے کیونکہ یہ تو غیر کی بیوی ہے, غیر کی بیوی ہے. تو جب استحداث ملک ہوا تو استحداث ملک سے پہلے, توجہ ہے, مشتری نے خرید لی تو کس کو خریدا, غیر کی منکوحہ کو خرید رہا, تو استحداث ملک آیا کہ نہیں آیا, استحداث ملک تو ہے, نئی ملکیت آگے مشتری نے خرید لیا, استحداث ملک سے پہلے یہ باندی مشتری کے لیے حلال تھی حرام تھی, حرام تھی وتی حرام تھی, خریدنے کے بعد وتی حلال ہے یا حرام, ہاں غیر کی منکوحہ ہے, ہاں خریدنے کے بعد بھی وتی حرام, دیکھا, تو اس خریدنے سے وتی حلال ہو ہی نہیں رہی, اگر حلال ہو رہی ہوتی تو استبراء واجب ہوتا, تو یہ تو غیر کی منکوح ہے لہذا استبراء واجب نہیں. جب استبراء واجب نہیں, یہ اس کا مالک بن گیا مشتری, اب اس خاوند کو کہیں گے بھائی اب طلاق دے دو, اور وہ طلاق دے دے گا. جب اس نے طلاق دے دی تو اب استحداث ملک ہے نہیں, یہ تو پہلے سے ہی کس کی ہے, زید کی ہے، لہذا اس صورت میں استبراء واجب نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نکاح کس نے کروایا تھا؟ بائے نے. دوسری صورت اسی کے اندر یہ ہے کہ مشتری نکاح کروائے. بھائی مشتری کیسے نکاح کروائے گا؟ کہتے ہیں بھائی مشتری اس کو خرید لے لیکن قبضہ نہ کرے، ابھی باندھی ہے بائے کے گھر پر ہی، مشتری نے ایجاب و قبول کر کے اس کو خرید لیا، اب خریدتے ہی مشتری مالک بن گیا، اور اب یہ اپنی باندھی کا نکاح ایک قابل اعتماد آدمی سے کرواتا ہے کہ میں نکاح کروا رہا ہوں لیکن تم نے بعد میں طلاق دینی ہے جب ہم کہیں گے. چنانچہ جیسے ہی مشتری نے نکاح کروایا، باندھی اس شخص کی بیوی بن گئی، اب مشتری اس پر قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ کر لیا تو بھی باندھی اس کے لیے حلال نہیں کیونکہ یہ غیر کی منکوحہ ہے. اب وہ خاوند اس کو طلاق دے دے، تو اب طلاق دی تو استحدہ سے ملک نہیں آیا. استحدہ سے جب استحدہ سے ملک نہیں، یہ تو پہلے سے مالک ہے، تو لہذا استبرا بھی واجب نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی ہے، اور وہ اس سے کیا کہا ہے کہ آپ نے، ہم جب کہیں گے آپ نے طلاق دینی ہے، پھر بھی خوف ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ طلاق دیتا ہے یا نہیں. تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو خاوند ہے اس سے نکاح کرواتے وقت یہ شرط رکھ دی جائے کہ اس شرط پر تمہارے ساتھ ہم نکاح کرواتے ہیں کہ ہمیں طلاق دینے کا اختیار ہوگا. اب وہ نکاح کرتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے میری طرف سے، چاہے وہ بائے ہو چاہے مشتری، میری طرف سے اس آدمی کو پورا اختیار ہے، یہ جو باندھی ہے جو میری بیوی ہے اس کو میری طرف سے یہ طلاق دے سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اختیار تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، خاوند بھی طلاق کا اختیار کسی کو دے سکتا ہے. تو جب طلاق کا اختیار ان کو دے دیا تو اب فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ طلاق نہ بھی دے، یہ جس کو اختیار ملا ہے یہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے باندھی کو طلاق دے دے گا خاوند کی طرف سے، اور طلاق ہو جائے گی اور پھر حیلہ پورا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر. وَإِن كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، اور اگر اس مشتری کے تحت کوئی آزاد عورت ہے یعنی اس کی بیوی ہے، تو اَن يُنْكِحَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِّرَائِ، تو نکاح کروا دے اس باندی کا بائے خریدنے سے پہلے ہی. اول مشتری، یا مشتری کروا دے، مشتری کروا دے یعنی خریدنے کے بعد، قبل قبضی ہی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نکاح کروا دے. بھائی کس سے نکاح کروائیں؟ میں یوں سکو بھی ہی، ایسے شخص پر جس پر اعتماد کیا جاتا ہو، جو قابل اعتماد ہو. ثم یشتری، پھر مشتری اس کو کیا کر لے؟ خرید لے، وہ صورت جب بائے نے نکاح کروایا تھا. ویقبض، اور اس پر کیا کر لے؟ قبضہ کر لے. کون سی صورت؟ جب مشتری نے اس کا نکاح کروایا تھا قبضے سے پہلے. پھر فیطلق الزوج، تو خاون پھر کیا کر دے؟ اس کو طلاق دے دے. اے ان کانت تحتہ حرۃن، دیکھو یہ اوپر متن میں کیا آیا تھا؟ و ان کانت، باقی عبارت محذوف تھی، شارح نے نکال کر بتلا دی. اے ان کانت تحتہ حرۃن، اگر اس مشتری کے تحت جو ہے کوئی آزاد عورت ہو، فالحیلۃ، تو حیلہ یہ ہے، ان ینکحہا البائع قبل شراء المشتری رجلا علیہ اعتماد، کہ بائے نکاح کروا دے اس باندی کا مشتری کے خریدنے سے پہلے ہی، رجلا، ایک ایسے آدمی سے، علیہ اعتماد، جس پر کیا ہے؟ اعتماد. دیکھو رجلا نکرہ آیا اور علیہ اعتماد، یہ ہے پورا جملہ، علیہ ہے خبر مقدم اور اعتماد کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. خبر مقدم اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ، اور رجلن کے بعد جملہ اسمیہ آیا، اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آیا، تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی. لہذا ترجمہ یوں ہوگا کہ بائے نکاح کروا دے قبل شراء المشتری، مشتری کے خریدنے سے پہلے ہی، رجلن، ایسے آدمی سے، علیہ اعتماد، جس پر یہ اعتماد ہو کہ ان یطلقہا، وہ اس کو کیا کرے گا؟ طلاق دے دے گا. ثم یشتری المشتری، پھر مشتری اس کو خرید لے. ثم یطلق الزوج، پھر خاوند اس کو طلاق دے دے. فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِسْتِبْرَاءُ، پس استبراء واجب نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ، ولا يحل وطئها، اس لیے کیونکہ مشتری نے غیر کی منقوحہ خریدی ہے، ولا يحل وطئها، اور اس کے ساتھ تو وطی حلال نہیں تھی، یہ جو غیر کی منقوحہ تھی. توجہ ہے، فلا استبراء، لہذا استبراء بھی نہیں. توجہ ہے، بائے نے کیا کیا، کسی غیر سے نکاح کروا دی، اب مشتری نے خرید لی، اب مشتری نے خرید لی تو بھی اس کے لیے وطی حلال نہیں کیونکہ غیر کی منقوحہ ہے، تو استحداث سے ملک تو ہے لیکن وطی تو حلال ہو ہی نہیں رہی، لہذا استبراء بھی واجب نہیں ہوگا. پھر جب خرید لے گا، قبضہ کر لے گا، تو اب استحداث سے ملک نہیں، لہذا استبراء بھی واجب نہیں. آئی صورت سمجھ میں؟ نہیں آئی صورت سمجھ. پھر سنو، بائے نے کسی غیر سے کیا کروا دیا، نکاح. اب مشتری نے اس کو خرید لیا، جب خرید کر مشتری لے آیا تو مشتری کے لیے وطی حلال ہے نہیں؟ کیوں نہیں حلال؟ کیونکہ غیر کی منقوحہ ہے. جب مشتری کے لیے وطی نہیں حلال تو استبراء واجب ہے؟ استبراء بھی واجب نہیں. یہی بیان کر رہے ہیں، لئنہ اشترى منقوحۃ الغیر، اس لیے کیونکہ اس نے غیر کی منقوحہ خریدی ہے، ولا يحل وطئها، اور اس کے ساتھ تو وطی حلال نہیں ہے، فلا استبراء، لہذا اس پر استبراء بھی نہیں. اب طلاق کی بات اب آ رہی ہے. فَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، پس جب اس کو خاوند نے طلاق دے دی، قبل الدُّخُولِ، کس سے پہلے؟ دخول، صحبت سے پہلے. یہ بھی ضروری ہے، صحبت نہ کی ہو خاوند نے، کیونکہ اگر خاوند نے صحبت کر لیا تو پھر تو عدت آ جائے گی، عدت طلاق دے دے گا. اب طلاق دے گا اور صحبت کر چکا، پھر تو کیا آتی ہے؟ عدت. لیکن آپ جانتے ہیں اگر رخصتی سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے وہ کیا کر دیتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو وہاں عدت نہیں ہوتی اس عورت پر. تو یہاں پر بھی دخول سے پہلے خاوند نے کیا کیا، طلاق دے دی، تو عدت کوئی نہیں. یہ مانا ہے، فَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَلَّلْ عَلَى الْمُشْتَرِ، پس جب خاوند اس کو طلاق دے دے گا دخول سے پہلے، تو حلال ہو جائے گی مشتری پر. وَحِينَئِذٍ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ، اور اس وقت تو حدوث ملک، یعنی نئی ملکیت، حدوث کا معنی نئی پایا جانا کسی چیز کا، تو اس وقت تو حدوث ملک نہیں پایا گیا، فلا استبراء، لہذا استبراء بھی واجب نہیں ہوگا. یا دوسری صورت یہ تھی، او یون کی حل مشتری قبل قبض، یا نکاح کروا دے مشتری اس کا قبضے سے. مشتری نے خرید تو لی لیکن ابھی قبضہ نہیں کیا، بائے کے گھر ہی ہے، تو مشتری قبضے سے پہلے کیا کر دے، نکاح کروا دے. تو قبل قبض، یہ تنوین پڑھنا قبض پر، نکاح کروا دے مشتری قبضے سے پہلے ہی. ذالک الرجل، یہ مفعول ہے، نکاح کروائے کس سے، اس قابل اعتماد آدمی سے نکاح کروا دے. ثم یقبضها، تو پھر اس پر مشتری قبضہ کر لے. اب مشتری نے قبضہ کر لیا، ثم یطلقها الزوج، پھر خاوند اس کو کیا کرے، طلاق دے دے. فإن الاستبراء یجب بعد القبض، استبراء جو ہے وہ قبضے کے بعد واجب ہوتا ہے. استبراء تو کب واجب ہوتا ہے؟ قبضے کے بعد. اور قبضے کے بعد تو یہ غیر کی منقوحہ تھی، اس وقت تو وطی حلال نہیں، جب وطی حلال نہیں تو استبراء بھی واجب نہیں تھا. پھر جب اس نے طلاق دے دی تو طلاق کے بعد استحداث سے ملک ہے نہیں، یہ تو پہلے سے اس کا مالک ہے، لہذا استبراء واجب نہیں. کہتے فین الاستبراء یجب بعد القبض، استبراء جو ہے وہ تو قبضے کے بعد واجب ہوتا ہے. وحین اذن لا يحل الوطء، اور اس وقت تو وطی ہی حلال نہیں، تو لہذا استبراء بھی واجب نہیں. وَإِذَا حَلَّ بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِ، اور جب حلال ہو گئی خاوند کے طلاق دینے کے بعد، تو لم یوجد حدوث الملک، تو اس وقت تو حدوث ملک نہیں پایا گیا، لہذا استبراء بھی واجب نہیں ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ اِحْدَى دَوَاعِ الْوَطْئِ بِأَمَتَيْهِ لَا تَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْئُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا. بھئی یاد رکھو، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لے، یعنی دونوں کے ساتھ نکاح کر لے. شریعت نے اسے منع کیا ہے، قرآن میں اسے منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہنوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں کو نکاح میں جمع کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کی سوکن بن گئیں، اور سوکنوں کے درمیان آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا ناراضگی وغیرہ رہتی ہے. تو دیکھو یہ جو رشتہ ہوا جس اس میں دونوں بہنوں کو ایک شخص نے نکاح میں جمع کیا، تو اس رشتے کی وجہ سے دونوں بہنوں میں نفرت آئے گی، بغض آئے گا، توڑ آئے گا. اور شریعت وہ تو جوڑنے کا حکم دیتی ہے، کہیں پر بھی رشتوں کو توڑنے اور نفرت کا حکم نہیں دیتی. اس لیے شریعت نے منع کیا کہ دو بہنوں کو کسی ایک شخص کے لیے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. اور صرف یہ دو بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دو عورتیں جن میں محرمیت والا رشتہ ہو ان کو جمع کرنا جائز نہیں. مثلا ایک لڑکی اور اس کی خالہ، یا لڑکی اور اس کی پھوپھی، ان کو بھی ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپس میں نفرت کا سبب بنے گا، آپس میں لڑائی کا، جھگڑے کا اور توڑ کا سبب بنے گا. اور یاد رکھو یہی حکم باندی میں بھی ہے. دو بہنیں جو ہیں وہ ایک شخص کی مملوکہ ہیں، دونوں بہنیں اس کی باندیاں ہیں، اور وہ دونوں کے ساتھ وتی کرتا ہے یا دواعی وتی کرتا ہے، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. ایک شخص کی دو باندیاں ہیں جو آپس میں بہنیں ہیں، اس میں پھر تین صورتیں بنتی ہیں. تین، ایک شخص ہے اور اس کی دونوں باندیاں آپس میں بہنیں ہیں، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ وتی نہیں کرتا، پھر تو رکھے ٹھیک ہے، دونوں کو باندیاں بنا کے رکھے. اور میں نے پہلے بتلا دیا کہ دواعی وتی کا بھی وہی حکم، جو کس کا حکم ہے، وتی. دونوں کے ساتھ وتی بھی نہیں کرتا اور دواعی وتی بھی نہیں ہے، یعنی کسی کا بوسا بھی نہیں لیتا، شہوت سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یا شرمگاہ کی طرح بھی نہیں دیکھتا، تو پھر ان دونوں بہنوں کو وہ باندی کے طور پر رکھ سکتا ہے. ایک صورت یہ کہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی وتی نہیں کرتا. دوسری صورت یہ کہ ان میں سے صرف ایک کے ساتھ وتی کرتا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کو رکھے باندی بنا کر. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ وتی کر لیتا ہے، یہ دونوں کے ساتھ دواعی وتی کر لیتا ہے، دونوں کا بوسا لے لیتا ہے، تو یاد رکھو اس صورت میں بھی اب ان دو بہنوں کو جمع کر کے اکٹھا رکھنا اس شخص کے لیے جائز نہیں. اب جب اس نے دونوں کے ساتھ وتی یا دواعی وتی کر لیے، اب اس پر لازم ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کر دے. دونوں حرام ہو گئیں، یہ نہیں کہ ایک حرام ہوئی، دونوں کے ساتھ وتی بھی حرام ہوئی اور دواعی وتی بھی حرام ہو گئے جب اس نے دونوں کے ساتھ تعلق رکھا، اور اب ایک کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو پھر دوسری والی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور حرام کس طرح کرے، اس باندی کو کل کا کل کسی کے بیچ دے، یا اس کا نصف کسی کو بیچ دے. پورا بیچ دے گا تو بھی اس کی ملکیت سے نکل گئی، اس کے لیے حرام ہو گئی، لہذا پہلی باندی پھر حلال ہو جائے گی. اگر آدھا حصہ بیچ دے تو آپ جانتے ہیں مشترکہ باندی کے ساتھ وتی حلال نہیں ہوتی، لہذا اس صورت میں بھی ایک بہن حرام ہو گئی تو دوسری بہن اس کے لیے حلال. یا اس ایک بہن کا کسی سے نکاح کروا دے، نکاح کرواتے ہی آقا کے ساتھ باندی کے لیے صحبت حرام ہو جاتی ہے، تو ایک بہن حرام ہو گئی تو اب دوسری بہن کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. سورت سمجھ میں آ گئی. وَمَن فَعَلَ بِشَهْوَتٍ اِحْدَى دَوَاعِ الْوَطْئِ بِأَمَّتَيْهِ، اور جس شخص نے کیا شہوت کے ساتھ اِحْدَى دَوَاعِ الْوَطْئِ، وطی کے دوائی میں سے کوئی ایک کام، جس نے کی شہوت کے ساتھ کیا، بِأَمَّتَيْهِ اپنی دو باندیوں کے ساتھ، ایسی دو باندیاں، لا تجتمعانی نکاحن، جو جمع نہیں ہو سکتی نکاح کے اعتبار سے، یعنی دو بہنیں نہیں ضروری بلکہ دو عورتیں، دو ایسی رشتہ دار ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی نکاح کے اعتبار سے. جیسے میں نے بتلایا تھا کہ جیسے بھتیجی اور پھوپھی، یا بھانجی اور خالہ، یہ بھی تو ایسی باندیاں کہ لا تجتمعانی نکاحن، جو جمع نہیں ہو سکتی باعتبار نکاح کے، تو ان دونوں سے اس نے دواعی وتی کر لیے، تو حرم علیہ وطؤہما، تو اس پر وہ دونوں کی وتی حرام ہو گئی، بدواعی ہی، ساتھ دواعی وتی کے، وتی بھی حرام اور اب دواعی وتی بھی حرام. حتی یحرم علیہ احداہما، یہاں تک کہ وہ حرام کر دے اپنے اوپر احداہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو. پھر جب حرام کر دے گا تو پھر دوسری حلال ہوگی، ورنہ تب تک دونوں حرام ہیں. اب دواعی وطی کسے کہتے ہیں؟ وہ بتلانے لگے، کہتے ہیں دواعی الوطی، وطی کے جو دواعی ہیں، ہی القبلتو، وہ بوسا لینا ہے، والمس بشہوتین، اور شہوت کے ساتھ چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، والنظر الى فرجها بشہوتین، اور دیکھنا ہے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ. یہ سب دواعی وطی ہیں، یعنی وطی تک لے جانے والے ہیں. فَإِنَّ لِدَوَاعِ الْوَطْئِ حُکْمَ الْوَطْئِ، اس لیے کیونکہ جو دواعی وطی ہیں ان کا وطی والا حکم ہے. وَتَحْرِيمُ أَحَدِهِمَا، بھئی کیسے حرام کرے گا اپنے اوپر ان میں سے ایک کو؟ کہتے ہیں وَتَحْرِيمُ أَحَدِهِمَا، اِحْدَاهُمَا ہونا چاہیے تھا بھئی، اور ان میں سے کسی ایک کو حرام کرنا، یکون بازالت الملکی، بہ اس صورت ہوگا کہ وہ ملکیت کو زائل کر دے، اپنی ملکیت اس پر سے ختم کر دے، کلن او بعضن، پوری ملکیت ختم کر دے، یعنی پوری کسی کو بیچ دے، او بعضن، یا بعض ملکیت ختم کر دے، یعنی اس کا کچھ حصہ کسی کو بیچ دے، تو اب یہ دیکھو حرام ہو جائے گی. او بھی انکاحیہا، یا اس کا نکاح کروا دے، تو اس صورت میں بھی وہ اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام. جب ایک حرام ہوگی تو اب دوسری حلال ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئے. آگے دیکھیے بھائی، وكره تقبيل الرجل واعتناقه في ازار واحد وجاز مع قميص ومصافحته. وكره تقبيل الرجل، قبل يقبل التقبيل کا معنی ہے بوسا لینا، اور مکروہ ہے مرد کا بوسا لینا، ایک مرد دوسرے مرد کا بوسا لے، یہ مکروہ ہے بھائی، مکروہ. واعتناقه، اعتنا کہتے ہیں گلے لگانا، واعتناقه عنق سے ہے نا، عنق، عنق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو. تو اعتناق میں بھی گلے جب ملتا ہے تو ایک گردن دوسری گردن کے ساتھ ملتی ہے، گویا اس کے قریب آ جاتی ہے تو گویا ملتی. تو بہرحال یہ اعتناق کا معنی گلے ملنا. اسی طرح واعتناقه مکروہ ہے ایک مرد کا دوسرے مرد کو گلے لگانا، فی ازار واحدین، ایک ہی ازار میں، یعنی صرف تہبند میں، یہ یوں کہ صرف شلوار پہنی ہے، قمیص نہیں پہنی، اس حالت میں گلے ملتے ہیں، یہ مکروہ ہے بھائی. بوسا لینا بھی مکروہ تحریمی، اور یہ گلے ملنا بھی مکروہ تحریمی، جبکہ ایک ہی ازار میں ہو. ہاں، وجاز مع قمیص، قمیص کے ساتھ جائز ہے، قمیص کے ساتھ جائے. وجہ اس کی یہ کہ قمیص جب نہیں ہوگی، گلے ملیں گے تو بدن کی حرارت ایک دوسرے کو پہنچے گی، تو اس میں احتمال ہے شہوت کا بھائی، لہذا اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے. ہاں قمیص کے ساتھ ہو تو پھر یہ جائز ہے، جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ وہ صورت ہے جب یہ گلے ملنا وغیرہ محبت کی وجہ سے ہو، محبت کی وجہ سے ویسے مل رہے ہیں، اور اگر شہوت کی وجہ سے ہو پھر تو بال اتفاق حرام ہے. تو شہوت کی قید یاد رکھنا کہ یہاں، کہ جب شہوت نہ ہو پھر یہ صورت ہے، شہوت ہو پھر تو حرام ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وہ مصافحتہ، اور مصافحہ بھی جائز ہے، یعنی ہاتھ ملانا. اس کا عطف کس پر ہے؟ کہتے ہیں عطف علی الضمیر فی جازا، کہ جازا کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس پر عطف ہے. وجازا مع قمیص، اور وہ جائز ہے کس کے ساتھ؟ قمیص کے ساتھ. تو مصافحہ کا عطف کس پر ہوا؟ جازا کے اندر ہوا ضمیر پر، اور ہوا کیا ہے؟ ضمیر متصل، اور ضمیر متصل پر تو عطف جائز ہونے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک شرط ضروری ہے، یا تو کیا اسی ضمیر متصل کی تاکید لائی جائے ضمیر منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں کیا آ جائے؟ فصل آ جائے، اور یہاں مع قمیص یہ فصل آ گیا، اس لیے یہ جائز ہے. تو کہتے ہیں عطف علی الضمیر فی جازا، یہ جازا کے اندر جو ضمیر ہے اس پر عطف ہے. کہتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، یہ جو متن میں حکم بیان ہوا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا بأس به ما فی ازار واحد، ایک ازار میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. تو امام یوسف فرماتے کوئی حرج نہیں ہے ان میں, یعنی مرد مرد کا بوسہ لیتا ہے محبت کی وجہ سے, یا اسی طرح ایک شلوار میں وہ گلے ملتے ہیں تو جب محبت سے ہے شہوت کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین ہے اس کے ہاتھ کو کوئی بوسہ دیتا ہے, یا بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے, یا اسی طرح کسی بزرگ کے ہاتھ کو کوئی شخص بوسہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے بھائی. ہاں عند الباز یہ بھی وہ بھی باز تو اس کو بھی منع کرتے ہیں, لیکن عام عام فقہا کیا فرماتے ہیں یہ جائز ہے بھائی. وَأَمَّا مَعَ الْقَمِيسِ فَلَا بَأْسَ بِالْإِجْمَاعِ, اور باقی قمیص کے ساتھ یہ گلے لگانا تو کہتے ہیں فلا باسا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بالاجماع. لوگ جب بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. والخلاف فیما یکون للمحبتی, کہتے ہیں اختلاف اس گلے ملنے میں ہے جو محبت کے لیے ہو, جو محبت. وَأَمَّا بِالشَّهْوَتِ, اور وہ جو باقی جو شہوت کے ساتھ ہو, فلا شک کا فی الحرمتی اجماعن, تو اس کے حرمت میں کوئی شک نہیں ہے اجماع کے, اجماعن بھائی اس پر اجماع ہے سب کا کہ وہ حرام ہے. وَكُرِهَ بَيْعُ الْعَازِرَةِ خَالِصَةً, اور مکروہ ہے بیع عازیرہ کی. عازیرہ کہتے ہیں انسان کا جو فضلہ ہے یعنی پخانہ جو ہے, اس کی بیع مکروہ ہے, مکروہ تحریمی. خالصتاً, اس حال میں کہ وہ خالص ہو, صرف پخانے کی یعنی انسانی فضلے کی بیع, یہ مکروہ تحریمی ہے. وصح, اور صحیح ہے فی صحیح, صحیح قول میں, مخلوطتاً, جبکہ وہ کیا ہو, ملا جلا ہو, ملا جلا ہو. بھائی یاد رکھو انسانی فضلہ جب خالص ہو اس کی بیع مکروہ ہے, اور اگر وہ مٹی یا ریت کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر اس کی بیع جائز ہے. تو گویا اصل بیع تو ہو رہی ہے وہ مٹی اور ریت کی, اور اس کے اندر کیا ملی ہوئی ہے, نجاست ملی ہوئی ہے. تو انسانی فضلہ یہ نجس ہے, اور نجس نجس چیز سے انتفاع یا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں وصح فی صحیح, فی صحیح سے مراد صحیح قول ہے, یعنی بعض تو فرماتے ہیں کہ مخلوط کی بے بھی جائز نہیں, لیکن صحیح قول کے مطابق مخلوط کی ملا جلا ہو جو ریت اور مٹی کے ساتھ, اس کی بیع صحیح ہے یعنی جائز ہے. وصح فی صحیح مخلوطتن, اور صحیح ہے صحیح قول کے مطابق اس حال میں کہ وہ ملا جلا ہو. کبیع السرقین, سرقین کہتے ہیں بھائی یہ گوبر جو گائے بھینس وغیرہ کا فضلہ ہے, اور اس کی بیع جائز ہے, اس لیے کیونکہ ہے تو یہ بھی نجاست لیکن ضرورت ہے, لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں, اس کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح اس کے کو کھیتوں میں ڈالتے ہیں بھائی تاکہ زمین بہتر ہو جائے, پیداوار اچھی دے, تو اس وجہ سے ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت ہے, ورنہ نجس چیز کی بیع کی اجازت نہیں بھائی. کبع السرقینی, جیسے کہ گوبر کی بیع ہے. والانتفاع بمخلوطتها لا بخالصتها, اور نفع اٹھانا اس کا عطف کس پر ہے, وصح, صح کے اندر جی ہوا ضمیر ہے اس پر کہ صحیح ہے نفع اٹھانا بمخلوطتها. ہا ضمیر کس کو راجے, پیچھے دو چیزیں ذکر ہوئی, ایک سرقین اور ایک عازیرہ. مؤنث کیا ہے, عازیرہ مؤنث ہے بھائی, لہذا تو والانتفاع بمخلوطتها, اور صحیح ہے نفع اٹھانا انسانی فضلہ کے سے جب وہ مخلوط ہو, ملا جلا ہو, یعنی اس سے نفع اٹھانا, پودوں وغیرہ میں ڈالنا تاکہ پودے اچھی طرح بڑھ جائیں. لا بخالصتها, خالص انسانی فضلے کے ساتھ نفع اٹھانا جائز نہیں, صحیح نہیں ہے. فَإِنَّ بَيْعَ السَّرْقِينِ جَائِزٌ عِنْدَنَا, کیونکہ سرقین یہ گوبر کی بیع جو ہے وہ جائز ہے ہمارے نزدیک. وَعِنْدَ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک گوبر کی بیع جائز نہیں. وَجَازَ أَخْذُ دَيْنٍ عَلَى كَافِرٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بَاعَهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ. صورت مسئلہ یہ, کہ ایک مسلمان نے ایک کافر سے قرضہ لینا ہے، اس کو قرض دیا ہوا ہے، یہ اس کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچا، اب اس کافر کے پاس اور تو مال تھا نہیں، شراب پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ شراب اسی وقت ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کی اور جو پیسے اور سمن ملے اسی وقت وہ مسلمان کے حوالے کر دیے، تو کیا مسلمان کے لیے سمن لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، یہ سمن لینا مسلمان کے لیے قرضے کی وصولی میں جائز ہے، اس لیے کیونکہ شراب ہمارے لیے تو حرام ہے، ہم استعمال بھی اور بیع بھی، لیکن کافروں کے لیے تو وہ مال متقوم ہے، لہذا یہ مسلمان کے لیے اب اسے یہ پیسے لینا جائز ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ایک شخص کا دوسرے شخص پر قرضہ ہے، مسلمان ہے جس پر قرضہ ہے، اور یہ اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے پہنچا، تو اس نے کہا میرے پاس تو اس وقت پیسے نہیں ہے، ہاں میرے پاس یہ شراب پڑی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، میرے پاس یہ شراب پڑی ہے، میں اس کو ابھی بیچتا ہوں، پیسے آپ کو دے دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ وہ شراب بیچتا ہے اور اس کے پیسے جو ہے وہ مسلمان کو دیتا ہے، جو اس نے قرضہ اسے لیا تھا اس کو واپس کرتا ہے، کہتے ہیں یہ لینا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ کافر کے لیے تو شراب مال متقوم ہے، مسلمان کے لیے تو یہ مال متقوم نہیں، مال متقوم وہ مال جس کی کوئی قیمت ہو، وہ مال جس کی قیمت، مسلمان کے لیے شراب کی مال متقوم نہیں ہے بھائی، یہ شریعت نے تو اس کی اہانت کا حکم دیا ہے، اور مال متقوم تو وہ ہے جو قیمتی چیز ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا مسلمان نے تو کافر کے لیے تو وہ مال متقوم تھی شراب، لیکن مسلمان کے لیے تو مال متقوم نہیں، مسلمان کے لیے تو شراب نہ خریدنا جائز، نہ بیچ، نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، مالک بن ہی نہیں سکتا اس کا، تو جب اس نے شراب بیچی تو بے ہوئی نہیں، بے ہوئی نہیں، بے تو باطل ہے، جب بے نہیں ہوئی تو جو پیسے لیے وہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں، جب پیسے لینا ہی نہیں جائز تو وہی پیسے کس کو دے رہا ہے؟ دوسرے مسلمان کو، تو یہ بھی اس کے لیے لینا حرام ہے۔ تو کہتے ہیں وجاز اخذ دین علی کافرین، اور جائز ہے لینا وہ دین علی کافرین، جو کس پر تھا، کسی کافر پر تھا، وہ دین لینا، من سمن خمرین باعہ، ایسے شراب کے سمن میں سے باعہ، جس کو اس نے بیچا۔ دیکھو یہ میرے اصول اور ضابطے لگاؤ گے تو بڑا ترجمہ بہترین ہو جائے گا، ورنہ ترجمہ ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وجاز اور جائز ہے اخذ دین، ایسے دین کو لینا، علی کافرین، جو کس پر تھا، کسی کافر پر تھا، من سمنی خمرین باہو، خمرین نکیرا، باہو اس کے بعد کیا آیا، فیل، ایسے خمر کے سمن میں سے باہو، جس کو اس نے بیچا ہے، تو یہ جائز ہے، بخلاف المسلمی، بخلاف کس کے، مسلمان کے، یعنی اس پر جو دین تھا اور اس نے جو خمر بیچ کر، شراب بیچ کر اس کے سمن وصول کر کے دیے، وہ جائز نہیں لینا۔ بخلاف دین علی المسلم، بخلاف اس قرض کے جو مسلمان پر ہے، فَإِنَّهُ لَا يُخَذُ مِن سَمَنِ خَمْرٍ بَعَهُ الْمُسْلِمُ، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يُخَذُ، کیونکہ لیا نہیں جائے گا، من سمنی خمرین، ایسی شراب کے سمن میں سے، باعہ المسلم، جس کو مسلمان نے بیچا، اس کے سمن میں سے اس دین کو نہیں لیا جائے گا، لِأَنَّ بَعَهُ بَاطِلٌ، کیونکہ مسلمان کا اس شراب کو بیچنا باطل ہے، فَالسَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ حَرَامٌ، بس وہ سمن جو اس نے لیے وہ کیا تھے، حرام تھے، تو وہ سمن جو اس نے لیے وہ حرام ہے۔ وَتَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، والله اعلم بحقیقۃ الکلام۔